الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم کے ساتویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے. اس پہ وہ سزائیں زیر بحث ہیں جو اللہ پروردگار عالم نے اپنی شریعت میں مقرر فرمائی ہیں. قتل و جراحت کی سزا کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اب زنا کا باب شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے بطور استدراک میں عرب کے اس دستور کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیت کے فیصلے اسی کے مطابق کیے گئے. میں نے کئی جگہ اس طرف توجہ دلائی تھی کہ دیت کے بارے میں جب ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بحث شروع ہوئی تو اس وقت دیت کی تحقیق کے عنوان سے میں نے ایک مضمون لکھا تھا، یہ اب میری کتاب برہان کا حصہ ہے. اس میں اس کی تمام تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں. اسی میں سے چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے کہ فی الواقع عربی کا دستور تھا جس کو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حکم کے مطابق نافذ کیا. یہ آپ کی طرف سے کوئی شرعی حکم نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ دیت ادا کی جائے اور اس کو سوسائٹی کے عرف پر چھوڑ دیا. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے معروف کے مطابق مہر مقرر کیے، معروف کے مطابق نان و نفقے کے فیصلے کیے، اور اس میں جو کچھ بھی کہا گیا وہ کوئی شریعت کا ابدی حکم نہیں بنا، بالکل اسی طریقے سے دیت کے فیصلے بھی عرب کے معروف کے مطابق کیے. چنانچہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے بھی اب یہی قرآن مجید کا حکم ہے کہ جو ہمارے معاشرے کا دستور ہو اس کے مطابق دیت ادا کریں، اور اگر معاشرے میں پہلے سے کوئی دستور موجود نہیں ہے، کوئی روایت قائم نہیں ہوئی، تو پھر ہمارے ارباب حل وقت حالات کے لحاظ سے جس چیز پر مطمئن ہو جائیں اسی کو قانون بنا دیا جائے. یہ ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے کیا گیا ایک انسانی فیصلہ ہوگا، وقت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. ہمارے فقہا بھی اس معاملے میں بالکل واضح رہے ہیں کہ جو چیزیں کسی زمانے کے عرف پر مبنی ہوتے ہیں وہ عرف کے تبدیل ہو جانے سے تبدیل ہو جاتی ہیں، اور شریعت کے تمام احکام جن میں عرف کو یہ اہمیت دی گئی ہے اسی اصول پر دیکھے جاتے ہیں، جس طرح کہ میں نے نان و نفقے کے بارے میں، مہر کے بارے میں توجہ دلائی ہے. میں نے برہان میں لکھا تھا کہ دیت سے متعلق عرب کا یہ دستور کیا تھا، یعنی پہلے اس حقیقت کو واضح کیا تھا کہ قرآن مجید نے دیت کی کوئی مقدار معین نہیں کی. اس نے عورت، مرد، آزاد، غلام کی دیت میں کوئی فرق نہیں کیا. اس نے صرف یہ کہا ہے کہ دیت ادا کی جائے، اور دوسری جگہ وضاحت کر دی ہے کہ اس معاملے میں فتباؤں بالمعروف، معروف کے مطابق فیصلے کیے جائیں. دیت سے متعلق عرب کا یہ دستور کیا تھا؟ شعرائے جاہلیت کے کلام اور ایام العرب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے. ایام العرب ایک تعبیر ہے جو اس مقصد کے لیے اختیار کی جاتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے، ایسے معاملات ہوئے کہ جنہوں نے ان کی تاریخ پر اثر ڈالا، ان کو جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو اس تعبیر سے ادا کرتے ہیں. دیت سے متعلق عرب کا یہ دستور کیا تھا؟ شعرائے جاہلیت کے کلام اور ایام العرب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں ہر اس شخص کی دیت جس کا نسبی تعلق کسی قبیلے کے ساتھ سری ہو 10 اونٹ مقرر تھی. یعنی عرب کے قبائل تھے، اور ان میں ظاہر ہے کہ جو لوگ ان قبیلوں سے نسبت رکھتے تھے اور ان کی نسبت بالکل سری تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی تھی، یا وہ نسبت ایسی نہیں تھی کہ جیسی کسی حلیف کی نسبت ہوتی ہے، تو ایسے سب لوگوں کے لیے 10 اونٹ دیت مقرر تھی. ابتدا میں عرب کا دستور یہی تھا. قبیلے کے حلیف اور باندی کے بیٹے کی دیت سریح کی دیت کا نصف عورت کی دیت مرد کی دیت مقابلے میں آتی تھی. یعنی جس طریقے سے 10 اونٹ سری کی دیت تھی, سری کے بارے میں بھی میں نے یہاں یہ نوٹ لکھ دیا ہوا ہے کہ یہ لفظ ہر اس شخص کے لیے بطور اصطلاح مستعمل تھا جس کا نسبی تعلق کسی قبیلے کے ساتھ قطعی ہو. یعنی تعلق کے بارے میں اگر کوئی سوال نہیں ہے, کوئی بحث نہیں ہے, تعلق واضح ہے تو پھر اس کو سریح کہا جاتا تھا, اور اس کی دیت عربوں کے ہاں پہلے پہل 10 اونٹ مقرر تھی. اس میں جو فرق کیا جاتا تھا وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ اگر قبیلے کا حلیف ہے, یعنی اس کی نسبت سری نہیں ہے, قبیلے کا حلیف ہے یا وہ باندی کا بیٹا ہے, تو پھر سری کی دیت کا نصف, ظاہر ہے کہ وہ 10 اونٹ ہے تو یہ 5 اونٹ, اور عورت کی دیت مرد کی دیت کے مقابلے میں آدھی تھی. یہ عرب کا دستور تھا. صاحب اغانی اوس و خزرج کے مابین ایک جنگ کے واقعات بیان کیے کرتے ہوئے لکھتے ہیں. یہ ایک بہت ہی مفصل کتاب ہے جس میں ویسے تو موسیقی سے متعلق اور شاعری سے متعلق چیزیں جمع کی گئی ہیں, لیکن عرب کی بہت سی روایات کا بھی اس میں ذکر آ گیا ہے. خود ڈاکٹر جواد علی نے المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام میں جن ماخذ سے اپنی کتاب مرتب کیا ان میں ایک بڑا ماخذ یہ بھی ہے. صاحب اغانی اوس و خزرج کے مابین ایک جنگ کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں, وَقَانَتْ دِيَتُ الْمَوْلَى فِيهِمْ وَهُوَ الْحَلِيفُ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ وَدِيَتُ السَّرِي أَشْرَى, اور ان کے ہاں مولا یعنی حلیف کی دیت 5 اونٹ اور سری کی دیت 10 اونٹ مقرر تھی. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کے مصنف جواد علی نے لکھا ہے, وَأَمَّا اِذَا كَانَ الْقَتِيلُ حَزِينًا فَتَكُونُ دِيَتُهُ نِصْفَ دِيَتِ السَّرِي وَتَكُونُ دِيَتُ الْمَرْأَى نِصْفَ دِيَتِ الرَّجُلِ, اور مقتول اگر باندی کا بیٹا ہو تو اس کی دیت سری کی دیت کے مقابلے میں آدھی, اور عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ادا کی جاتی تھی. یعنی یہ حوالے میں نے دے دیے ہیں تاکہ یہ بات واضح رہے کہ یہ جو کچھ بھی فرق ہمارے ہاں فقہ میں روایت کیے جاتے ہیں یہ حقیقت میں شریعت کے قائم کردہ نہیں ہیں. یہ تمام فرق عربوں کے دستور میں موجود تھے کہ باندی کی دیت کم ہونی ہے, یا باندی کے بیٹے کی دیت کم ہونی ہے, یا حلیف کی دیت کم ہونی ہے, یا عورت کی دیت کم ہونی ہے. یہ سب چیزیں عربوں کے دستور میں پہلے سے موجود تھیں. اس کے بعد میں نے لکھا ہے, بعض قبائل اپنے شرف کی بنا پر دوہری دیت لیتے. یعنی یہ بھی رواج تھا کہ ہم چونکہ بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, ہماری عزت و ہمارا اکرام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی معاملہ اس طرح کا ہوگا تو ہم دوہری دیت لیں گے. یعنی عام لوگوں کے ہاں اگر 10 اونٹ مقرر ہے تو ہم 20 اونٹ لیں گے. بعض قبائل اپنے شرف کی بنا پر دوہری دیت لیتے, اور بعض فضل و عنایت کے طور پر دوسروں کو دوہری دیت ادا کرتے تھے. یعنی یہ بھی ایک رواج تھا کہ ٹھیک ہے, ہم چونکہ بڑے ہیں تو ہم آپ کو اگر ہمیں دیت ادا کرنی ہے تو دوہری دیت ادا کریں گے. یہ دوسروں پر فضل و عنایت کا اظہار تھا, فیاضی کا اظہار تھا. المفصلی میں ہے, روی ان الغطاریف وهم قوم الحارث ابن عبداللہ ابن بکر بن یشکر کانوا یاخذون للمقتول منهم دیتین ویؤتون غیرهم دیتم واحدہ واذا وجبت علیہم وکان البلی عامر بن بکر بن یشکر وهم من الغطاریف ایذن دیتان ولسائر قوم ہی دیا وورد انی ان بنی اسود بن رزن کانوا یودون فی الجاہلیت دیتین دیتین. بیان کیا جاتا ہے کہ غطاریف یعنی حارث بن عبداللہ بن بکر بن یشکر کی قوم کے لوگ اپنے مقتول کے لیے 2 دیتیں لیتے تھے, اور دوسروں کو اگر خود ان پر دیت ادا کرنا واجب ہو جائے تو 1 دیت دیتے تھے. بنی عامر بن بکر بن یشکر کے لیے, جن کے بزرگ عامر ہی کو غطریف کہا جاتا تھا, 2 دیتیں اور باقی ساری قوم کے لیے 1 دیت مقرر تھی. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ بنی اسود بن رزن جاہلیت کے زمانے میں دوسروں کو دوہری دیت ادا کرتے تھے. یعنی یہ مختلف قسم کے رواج ہیں, ان کے ہاں کیا کیا چیزیں معروف تھیں ان کا ایک تعارف کرا دیا ہے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ عربوں کے ہاں دیت کا ایک قانون پہلے سے موجود تھا. یہ قانون جاہلیت کی روایات سے پیدا ہوا, اور اس میں اس نوعیت کی بہت سی چیزیں تھیں کہ فلاں سے دوہری دیت لیں گے, فلاں کو آدھی دیت دیں گے. جواد علی لکھتے ہیں, ولم یکن حاضر تحدید ان ظوف و انما ہوا رغبتم منہم فی الافضال علی ذوی القتیل. یہ جو زیادہ دیت دینا ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے, اور دوہری دیت ادا کرنے کی یہ پابندی کسی ظوف کی بنا پر نہیں بلکہ ان کی طرف سے مقتول کے ورثہ پر فضل و عنایت کے طور پر تھی، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں دوسروں پر احسان کرنا چاہیے، ہم چونکہ ایک برتری کے مقام پر ہیں تو ہمیں بہت فیاضی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے، اپنے کسی ضعف یا کمزوری کی بنا پر نہیں، اس احساس کے تحت دوہری دیت ادا کرتے تھے۔ بادشاہوں کی دیت 1000 اونٹ مقرر تھی، یعنی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سری کی دیت 10 اونٹ، بعض قبائل دوہری دیت لیتے تھے تو 20 اونٹ ہو گئی، باندی کے بیٹے کی سری کا نصف یعنی 5 اونٹ، عورت کی بھی اسی طریقے سے نصف، لیکن بادشاہوں کی دیت 1000 اونٹ مقرر تھی، اور اسے دیت الملوک کہا جاتا تھا، یعنی اگر کسی بادشاہ کو مار دیا گیا ہے تو پھر 1000 اونٹ کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔ یہ قراط بن حنشہ ساردی ہے، یہ بنی فضارہ کی مدہ کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وَنَحْنُ رَحَنَّ الْقَوْسَ سُمَّتْ فُدِيَتْ بِأَلْفِنَ عَلَىٰ ظَاهِرِ الْفَضَارِيِ اَقْرَىٰ بِأَشْرِمَيْنَ لِلْمَلُوكِ صَحَابِهَا لَيُوفِيَ سَيَّارُ ابْنُ عَمْرٍ فَاسْرَىٰ، اور ہم نے کمان رہن رکھی، پھر فضاری کے مال میں سے پورے 1000 اونٹ اس کے لیے بطور فدیہ دیے گئے، یعنی 1000 اونٹ جو بادشاہوں کی دیت ہے اس کے ایفا کے لیے سیار بن عمر نے کوشش کی اور یہ ذمہ داری بغیر تاخیر کے پوری کر دی۔ تو ان دونوں اشعار میں اس نے یہ بتایا ہے کہ بادشاہوں کی دیت کیا تھی اور ہمارے ایک معاملے میں کس طرح بادشاہوں کی دیت پر فیصلہ ہوا۔ یہ عربوں کے رواج کا ایک خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس میں ایک تبدیلی ہوئی، وہ تبدیلی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے اس دستور میں ایک غیر معمولی تبدیلی واقع ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کے دادا عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 بیٹے عطا کریں گے تو وہ ان میں سے ایک قربانی کے طور پر ذبح کر دیں گے۔ یہ عام طور پر آپ نے سن رکھا ہوگا کہ عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ نظر مانی تھی، چنانچہ جب اللہ نے ان کی آرزو پوری کر دی تو انہوں نے بھی اپنی نظر پوری کرنی چاہی، یعنی 10 بیٹے ہو گئے تو اب انہوں نے یہ چاہا کہ جو نظر انہوں نے مانی تھی وہ اس کو پوری کرے۔ چنانچہ جب اللہ نے ان کی آرزو پوری کر دی تو انہوں نے بھی اپنی نظر پوری کرنی چاہی، بیٹے کے انتخاب کے لیے قرعہ ڈالا گیا، 10 بیٹے ہیں، اب ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دینا ہے، تو اس میں انتخاب کیسے کیا جائے؟ باپ کسی ایک بیٹے کے بارے میں تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے قرعہ ڈالا تاکہ اس میں اللہ ہی کی مرضی معلوم کر لی جائے۔ بیٹے کے انتخاب کے لیے قرعہ ڈالا گیا تو وہ عبداللہ کے نام پر نکلا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ عبد المطلب انہیں قربانگاہ کی طرف لے جا رہے تھے کہ لوگوں نے انہیں روکا اور بیٹے کے فدیے میں اونٹ ذبح کرنے کا مشورہ دیا، یعنی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے، آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے فدیے میں اونٹ ذبح کر دیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اس زمانے میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے دیت کی مقدار 10 اونٹ مقرر تھی، چنانچہ 10 اونٹوں اور عبداللہ کے نام پر قرعہ ڈالا گیا، یعنی ایک طرف 10 اونٹ رکھ دیے جاتے اور دوسری جانب عبداللہ کا نام، ہر مرتبہ قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، یعنی 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا، پھر 20 پر ڈالا گیا، پھر 30 پر ڈالا گیا۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو کیا ہوا؟ اس مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو اونٹوں پر نکلا، یعنی یہی تجویز دی گئی تھی کہ آپ اونٹ پیش کرتے چلے جائیے، اب آخر میں جہاں جا کے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اتنے اونٹ قبول ہیں تو انہی کو آپ قربان کر دیجیے۔ اس مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو اونٹوں پر نکلا۔ روایتوں میں پر آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد عربوں بالخصوص قریش میں دیت کی مقدار 100 اونٹ قرار پائی۔ یہ جو فقہ میں ہم سنتے ہیں کہ دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے وہ اس طرح مقرر ہوئی، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ مقدار نہیں ہے، عرب کا دستور ہے جو آپ کی ولادت سے بھی پہلے قائم ہو گیا تھا، پہلے 10 اونٹ مقرر تھی، اس کے بعد 100 اونٹ مقرر ہو گئی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانت الدیت یوم اذن اشرم من الابل وعبد المطلب اول من سن دیت النفس مئت من الابل فجرت فی قریش والعرب مئت من الابل۔ کیا ہوا؟ دیت اس زمانے میں 10 اونٹ تھی، یہ عبد المطلب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے 100 اونٹ دیت مقرر کی، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ قریش اور عرب میں دیت کی یہی مقدار رائج ہو گئی۔ یہ عرب کا دستور ہے، اس کی بہت سی اور تفصیلات بھی میں نے اپنے اس مضمون میں بیان کی ہیں، ان کو اگر کوئی شخص چاہے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ اتنا خلاصہ یہاں بیان کرنا ضروری تھا تاکہ یہ بات واضح رہے کہ یہی دستور ہے جس کے مطابق فیصلے کیے گئے ہیں۔ یعنی جو مہر کا رواج کسی خاندان میں تھا اس کے مطابق مہر دے دیے گئے، جو دیت کا رواج عربوں میں تھا اس کے مطابق دیت ادا کر دی گئی۔ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ان روایات پر تنقید کریں جن میں مثال کے طور پر عورت کی دیت آدھی مقرر کی گئی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ایسا نہیں تھا، عربوں کے یہی رواج تھا، اسی رواج کے مطابق فیصلے ہوئے۔ قرآن کا حکم یہی ہے کہ معاشرہ جس دیت پر راضی ہے، جو اس کے ہاں کا رواج ہے، جو عرف قائم ہو چکا ہے یا قائم ہو جائے، اس کے مطابق دیت کے فیصلے کر دیے جائیں۔ اس سے یہ خود بخود بات واضح ہو گئی کہ اس میں مقدار یا فلاں کے لیے آدھی یا فلاں کے لیے پوری، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس وقت کے رواج سے تھا۔ ہم اپنے فیصلے اس زمانے کے رواج کے مطابق کریں گے، اور اگر ہمارے ہاں کوئی رواج یا عرف نہیں ہوگا تو ہم اس کے لیے ارباب حل وقت کسی مجلس میں یہ فیصلہ کر لیں گے۔ یہی طریقہ ان سب چیزوں کے بارے میں اختیار کیا جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے عرف پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عرف پر چھوڑ دیا ہے، ہم اللہ کے حکم میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر رہے۔ اس کے بعد اب اس باب کی پدا کرتے ہیں جس میں زنا کی سزا بیان ہوئی ہے۔ اس میں سورہ نور کی آیت 2-3 سر عنوان ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحہا الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی مرد ہو یا عورت، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامنگیر نہ ہونے پائے اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود رہنی چاہیے۔ یہ زانی، یعنی جس کو سزا دے دی گئی ہے، یہ زانی نکاح نہ کرنے پائے مگر زانیہ اور مشرکہ کے ساتھ، اور اس زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر کوئی زانی یا مشرک، اہل ایمان پر یہ بہرحال حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ سورہ نور میں زنا کی سزا کا قانون ہے۔ یہ قانون جن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، جس شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ خدا کی ابدی شریعت ہے، ہم قیامت تک کے لیے اس حکم کے پابند ہیں۔ جہاں یہ قانون بیان کیا گیا ہے وہاں ابتدائی یہاں سے کی ہے کہ سورۃ انزلناها وفرضناها، یعنی ہم نے یہ سورت نازل کی ہے اور ہم نے اس کے اندر جو باتیں کہی ہیں وہ لوگوں پر لازم ٹھہرا دی ہیں۔ اس کے سیاق میں سباق میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس قانون کو کسی زمانے کے ساتھ خاص کرتی ہو، کسی وقت کے ساتھ خاص کرتی ہو، کسی گروہ کے ساتھ خاص کرتی ہو، کسی قبیلے کے ساتھ خاص کرتی ہو۔ اہل ایمان کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے۔ اور میں یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو سزائیں بھی اسلامی شریعت میں مقرر کی گئی ہیں، ان میں یہ چیز ملحوظ ہے کہ ایک شخص نے پورے شعور کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کیا۔ یہ جانتے ہیں اللہ کے دین کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کو اپنا بادشاہ مان لیا، اپنا معبود مان لیا، یہ مان لیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ قانون دیا ہے اس کی پیروی کروں گا، پورے شعور کے ساتھ اپنے نفس کے تزکیے کے لیے تیار ہو گیا، اپنی تطہیر کے لیے تیار ہو گیا، یہ عہد باندھا۔ قرآن اس کو عہد اور میثاق سے تعبیر کرتا ہے، یہ عہد باندھا۔ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ میں اب پابند رہوں گا۔ ہم جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، شعوری طور پر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو ہم اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عہد باندھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے چوری کر لی ہے، اس کے بعد اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، اس کے بعد اس نے فساد پیدا کرنا شروع کر دیا ہے، تو اب یہ عام جرم نہیں رہا، اس وجہ سے سزائیں بھی سخت ہیں۔ یعنی یہ سزائیں ان کے لیے نہیں ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کی دعوت ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا کوئی عہد نہیں باندھا۔ یہ بڑی بدی ہی بات ہے کہ جب آپ کسی عہد میں بن جاتے ہیں تو آپ کا شعور اور آپ کی وفاداری کی سطح دونوں اس کے مطابق طے ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ قانون اس لیے ہے کہ تم نے چوری کی، یہ بجائے خود ایک جرم ہے اور یہ قابل سزا ہے، اس کی سزا سخت ہونی چاہیے۔ یہ انسان کے مال کے خلاف ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہے، یا زنا کیا، یہ انسان کی آبرو کے خلاف ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہے، اس کے نتیجے میں سوسائٹی اختلال میں مبتلا ہو جائے گی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن کوئی نرمی ہو سکتی تھی تمہارے ساتھ، تم نے تو خدا سے عہد باندھنے کے بعد اس جرم کا ارتکاب کر لیا، تم نے اپنے پروردگار کو اپنا بادشاہ ماننے کے بعد اس کی ہدایت کی خلاف ورزی کر لی ہے، اس وجہ سے اس جگہ پر پہنچ گئے ہو، اور پھر اس طرح خلاف ورزی کی ہے کہ قانون کی گرفت میں بھی آ گئے ہو، تو اب تمہیں سخت ترین سزا ملے گی۔ یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن نے ایک دوسرے اسلوب میں واضح کیا ہے، سورہ احزاب میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ تم یہ فیصلہ کر لو کہ تمہیں اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ہے یا عام عورتوں کی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور پھر جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ اس کے بعد کچھ زائد پابندیاں بھی قبول کرنی پڑیں گی، اور ایسی زندگی بھی بسر کرنی ہوگی کہ جس میں اگر کوئی بھلائی کا رویہ اختیار کرو گی تو اللہ دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر برائی کا رویہ خدا نخواستہ اختیار کرو گی تو اس کے نتیجے میں دوہرا عذاب ہوگا، دوہری سزا ہوگی۔ تو اس سے قرآن مجید نے یہ اصول واضح کر دیا کہ جس وقت ہم اللہ کے ساتھ کوئی عہد باندھتے ہیں یا اپنے آزادانہ مرضی سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہو کر رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت ہم کو حاصل ہو جاتی ہے اور ہم اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کے حلقہ اطاعت میں داخل ہو جاتے ہیں، یا اللہ کے رسول کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے اب ہمارے لیے مقتدا ہیں اور ہم ان کی پیروی کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کے دین پر قائم رہیں گے، ان کے دین کے حدود کی پابندی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں پاکیزگی کے ساتھ داخل ہونے کی جدوجہد کریں گے، جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہماری نوعیت عام انسانوں کی سی نہیں رہتی۔ قرآن مجید میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں ان کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے، صرف یہ خیال نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ جو سزائیں بیان کی گئی ہیں یہ فلاں جرم کی سزا ہیں، اور چونکہ دنیا میں فلاں جرم کی یہ سزا دی جاتی ہے اور فلاں کی یہ سزا دی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ سزائیں بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ یہ سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ عہد اطاعت باندھنے کے بعد اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے ان کے اس دینیاتی پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی چاہیے۔ دوسری چیز میں واضح کر چکا ہوں کہ یہ جو سزائیں ہیں ان کے بارے میں انسانی عقل کے پاس کوئی بنیاد ہی موجود نہیں ہے کہ وہ ان پہ تنقید کر سکے، یعنی انسانی عقل ایسا کوئی قاعدہ بھی تک ایجاد نہیں کر سکی کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ چوری مثال کے طور پر اس درجے کا جرم ہے اور اس کی سزا 3 سال قید ہونی چاہیے، یا زنا اس درجے کا جرم ہے اور اس کی سزا 10 سال 15 سال قید ہونی چاہیے، یا 10 کوڑے ہونی چاہیے، اس طرح کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ اس معاملے میں فیصلہ ہی اس کائنات کا پروردگار کر سکتا ہے، اور یہ فیصلہ اس نے فرمایا ہے، لیکن ان کے لیے فرمایا ہے جو اس کے ساتھ عہد اطاعت باندھ لیتے ہیں، جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، جو اس کے پیغمبر کی اطاعت کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیتے ہیں، جو اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اب وہ مسلمان ہو کر جئیں گے۔ ہمارے ہاں یہ سب کچھ جو بحث مباحثہ ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت اسلام قبول کر رکھا ہے وہ ان کے لیے ایک نسلی روایت ہے، ایک تہذیبی ورثہ ہے، انہوں نے شعور کے ساتھ اس کو قبول نہیں کیا ہوتا، وہ اس عہد و میثاق کی اہمیت ہی کو نہیں سمجھتے کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے۔ مسلمان ہونا کسی قوم میں شامل ہونا نہیں ہے یا کسی قوم سے متعلق ہونا نہیں ہے، یعنی ایک آدمی راجپوت ہے اور ایک آدمی افغان ہے اور ایک آدمی سادات میں سے ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ اس بات کا شعوری اعلان ہے کہ میں نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کے پیغمبر کو مانا ہے اور ان کی اطاعت کا عہد باندھ لیا ہے۔ یہی اصول ہے جس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے بنی اسرائیل کو احکام دیے۔ بنی اسرائیل کی جو شریعت بیان ہوئی ہے، اگر آپ تورات کو خاص طور پر کتاب استثناء کو پڑھیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہم سے بھی مختلف ہے. یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کی گواہی کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک، کم و بیش 2000 سال تک ان کے ہاں نبوت خاص رکھی گئی. ان کو ایک جگہ سے نکالا گیا، مصر سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان کو نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو کنعان میں، جو اب فلسطین کہلاتا ہے، آباد کیا گیا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسی طریقے سے اللہ کی منتخب قوم ہو کر جئیں گے جس طریقے سے اللہ پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے، اور ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ اللہ کے دین کی گواہی دیں گے. اور اس کے لیے جو علاقہ مختص کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حکم کے تحت خالی کرا لیا، اور ان کو حکم دیا، انہیں ہدایت فرمائی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا معبد بنایا جائے، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں. یہ خصوصی حیثیت ہے جن کی وجہ سے ان کے ہاں بعض ایسے احکام آپ کو ملیں گے جو مثال کے طور پر ہماری شریعت میں بھی نہیں ہیں. یعنی ان کے ہاں شرک کا اگر ارتکاب ہو جائے، اسی طریقے سے کوئی آدمی جنابت میں مبتلا ہو جائے، اسی طرح سے کوئی شخص والدین کی نافرمانی کر دے، اسی طرح سے کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کر دے، تو بہت سخت احکام تھے. اس کی وجہ ان کی وہ خصوصی حیثیت ہے. ہمارے ساتھ تخفیف کا معاملہ کیا گیا ہے. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، براہ راست اللہ کے پیغمبر موجود نہیں ہیں. ایک خاص علاقے میں یہ اب جمعیت نہیں رہی بلکہ دنیا بھر میں پھیل گئی ہے، اور اس کو پھیل جانا تھا. ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے، جس طرح کے امام فراہی نے اپنی تعلیقات میں بیان فرمایا ہے کہ تخفیف کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. چنانچہ زنا کی سزا کے بارے میں ایک نظر بائبل پر ڈال لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بارے میں احکام کی نوعیت کیا ہے. یہ کتاب استثناء ہے، اور اس کا 22واں باب ہے. فرمایا ہے، اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی. یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا، یعنی اسرائیل کی چونکہ خاص حیثیت ہے، بنی اسرائیل کی، وہ اللہ کی ایک منتخب قوم کی حیثیت سے خاص علاقے میں آباد کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے معبد بنانے کے بھی خصوصی احکام ہیں، تو یہ سخت حکم ان کو دیا گیا کہ اگر زنا کا ارتکاب کسی کی بیوی کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی وہاں اس چیز کو بڑی اہمیت دی گئی کہ اب یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا، اس نے صرف بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا، اس نے دوسرے کے گھر میں بھی ڈاکہ ڈالا ہے، تو فرمایا کہ وہ دونوں مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی. یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا. اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اسے صحبت کرے، تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں. یعنی یہاں پر بھی دیکھیے وہی سختی ہے، یہ بھی اصل میں دوسرے کے ساتھ منسوب ہو چکی ہے. لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا. یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا. پر اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو کسی میدان میں یا کھیت میں مل جائے اور وہ آدمی جبرن اس سے صحبت کرے، تو فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی مار ڈالا جائے، پر اس لڑکی سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ لڑکی کا ایسا گناہ نہیں جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرے، اس لیے کہ یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہمسائے پر حملہ کرے اور اسے مار ڈالے، کیونکہ وہ لڑکی اسے میدان میں ملی اور وہ منصوبہ لڑکی چلائی بھی، پر وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو اسے چھڑاتا. تو یہ گویا ریپ کا بھی قانون بیان کر دیا. اگر کسی آدمی کو کوئی کنواری لڑکی مل جائے، یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ اب کنواری لڑکی ہے جس کی کسی سے نسبت بھی نہیں ہوئی، جو کسی کے گھر میں ابھی آباد بھی نہیں ہوئی، جس کی نسبت نہ ہوئی ہو، اور اسے پکڑ کر اس سے صحبت کرے اور دونوں پکڑے جائیں، تو وہ مرد جس نے اس سے صحبت کی ہو لڑکی کے باپ کو چاندی کی 50 مسکال دے، یعنی اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیا جائے، سزا مالی تاوان کی صورت میں دی جائے، اور وہ لڑکی اس کی بیوی بنے کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا اور وہ اسے اپنی زندگی بھر طلاق نہ دینے پائے. یعنی کنواری لڑکی کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا. اس میں ظاہر ہے کہ رعایت برتی گئی ہے، کیونکہ الڑ بچی ہے، ابھی پوری طرح اس شعور کے ساتھ بنی اسرائیل کے قانون میں داخل نہیں ہوئی، تو تو اس وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ بس اس سزا پہ اکتفا کر لی جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, چونکہ قبائلی زندگی ہے اور قبائلی زندگی میں بہت چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھیں, تو اگر شادی ہو گئی ہے اور اب پورے شعور کے ساتھ کسی شوہر کو قبول کر لیا ہے تو پھر نوعیت بالکل مختلف ہو جائے گی. تو یہ میں نے عرض کیا کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں دنیا کے عام قوانین کے مقابلے میں سختی ہے, اس لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ عہد اطاعت میں بندھے ہوئے ہیں, ہم نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیعت کی ہے, اسلام قبول کیا ہے, تو گویا آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے. چنانچہ ہمارا معاملہ دنیا کے عام انسانوں کا نہیں ہے, تو ان سزاؤں میں جو سختی ہے اس کو اس کے لحاظ سے سمجھیے. اور بنی اسرائیل کا معاملہ کیا ہے, ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سختی ہے, چنانچہ ان کا انتخاب جس اصول پر کیا گیا اسی اصول پر ان کو قوانین بھی دیے گئے ہیں. اور میں نے مثال دی کہ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا ہے. اور میں یہ بات بھی اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اور بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کر چکا ہوں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ آپ کے براہ راست مخاطب ہوئے, آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے کسی متعین حکم کی خلاف ورزی کر دی, ان کے معاملے کو بھی عام لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو حرابہ قرار دے دیا ہے. تو یہ خصوصی صورتحال اپنی بھی پیش نظر رکھیے, بنی اسرائیل کی بھی. اس کے بعد یہ سمجھ میں بات آ جائے گی کہ بنی اسرائیل کے لیے ہم سے مختلف قانون کیوں تھا اور ہمارے لیے بھی اتنی سختی کیوں ہے. یعنی 100 کوڑے مارے جائیں گے یا چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو اس کی وجہ یہ ہے. اس کو پوری طرح سمجھ لینا چاہیے. تو یہ زنا کی سزا کا قانون ہے اب ہمارے لیے. اس آیت کو آپ جس زاویے سے بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے, یہ حقیقت ہے کہ اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ مانا جائے کہ یہ صرف کنوارے دانی کی سزا ہے. عربی زبان میں, ادب کے اسالیب میں, کلام کے عرف میں, قرآن مجید کی عام تعبیرات میں, کسی چیز میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ امام شافعی کا معاملہ تو الگ ہے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی روایت آ جائے گی تو ہم اسی کو قرآن کا بیان سمجھیں گے اور یہ بحث نہیں کریں گے کہ قرآن مجید کے الفاظ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ 2-5 مقامات پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو بات ہم نے بظاہر سمجھی تھی اس سے ذرا مختلف صورتحال ہو گئی. لیکن جہاں تک احناف کا تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر ہم یہ مانیں گے کہ یہ صرف کنوارے کے لیے خاص کر دیا گیا ہے تو پھر یہ نسخ ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کے الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر یہ بات مانی جائے گی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آیت سے جو حکم نکل رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا تھا, اس قانون کو منسوخ کر دیا گیا ہے. میں اس پر بھی بڑی تفصیلی بحث کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ زبان بیان کے قواعد کی روح سے تبیین کیا ہوتی ہے, بیان کیا ہوتا ہے, وضاحت کیا ہوتی ہے. بیان اور وضاحت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کلام کے اوپر کسی چیز کو ٹھونس دیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ الفاظ اس کا تقاضا کرتے ہیں, سیاق و سباق سے یہ بات نکلتی ہے, جملے کی تالیف میں یہ مفہوم مضمر ہے, کلام کا عرف یہ کہتا ہے, جو لوگ اس زبان کے اولین مخاطبین ہیں اس سے یہی مطلب سمجھیں گے, یا پھر یہ کہ قرآن مجید نے بحیثیت اللہ کی کتاب کے یہ عرف قائم کر دیا ہے, اس کے یہ اور یہ دلائل ہیں. تو یہ چیزیں ہوں گی جن کی بنیاد پر کسی چیز کو بیان قرار دیا جائے گا. بیان قرار دینے کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ہم کوئی فیصلہ کر ڈالیں اور یہ کہیں کہ یہ بیان ہے. چنانچہ اس آیت میں جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ سب کے لیے ہے. لیکن کیا سب کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی زنا کا ارتکاب ہو جائے؟ یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ یہ بھی انتہائی سزا ہے. اس کے دلائل کیا ہیں اور اس کی نوعیت کیا ہے, اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا ہے تو اس قانون کے ذریعے سے وہ کیا چیز ہے جس کو مقصود بنایا ہے. یہ بحث چونکہ بہت تفصیل کا تقاضا کرتی ہے اور آگے ہمیں اس کے بعض پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے, اس وجہ سے اب وقت کا احساس کرتے ہوئے آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں. اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.